الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد اللہ تعالیٰ نے دو شانوں کے ساتھ اپنے بندے کو مخاطب فرمایا ہے اور اللہ کی دونوں شانیں دوسری طرف انسانوں کو حاصل ہیں. اللہ کی ایک شان اس کے ساتھ بندوں کا تعلق حاضری سے ہے اور اللہ کے ساتھ بندوں کا دوسرا تعلق اللہ کے غائب ہونے کی شان ہے. اللہ کی ذات حاضر بھی ہے اور غائب بھی ہے, وہ شاہد بھی ہے اور وہ مشہور بھی. وہ اپنی تجلیات کو ظاہر بھی کرتا ہے اور اللہ کی تجلیات بندے سے چھپی ہوئی بھی ہیں اور اللہ صرف اس حد تک ظاہر ہے جتنا اس نے قرآن میں اپنے آپ کو ظاہر کر دیا. اور اللہ نے جتنا اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا, دنیا میں کوئی طریقہ ایسا ہے ہی نہیں کہ انسان اللہ کی اس شان کے لیے کوئی نقد لگا سکے. اللہ نے جو اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا, اب کوئی فلسفی, کوئی نظریہ, کوئی عارف باللہ, کوئی بڑے سے بڑا آدمی روحانیت کا, اخلاقیات کا, فلسفے کا, کسی بھی علم و فن کا اب اللہ کو معلوم نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری ظہور فرمایا اور جتنا اس نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کر دیا. سو اللہ کی معرفت کبھی غیب سے حاصل ہوتی ہے اور اللہ کی معرفت کبھی حضوری سے حاصل ہوتی ہے. اور غیب کا جہان بھی اسی کا ہے اور شہادت کا جہان بھی اسی کا ہے. جن چیزوں کا ادراک ہم نہیں کر سکتے اور ہماری عقل میں سماتی نہیں اور ادھر کی راہ کھلتی نہیں, وہ سب کچھ ان راہوں کو, راستوں کو, حقائق کو, منازل کو, ایک ایک چیز کو جانتا ہے. اور جو بندہ شہود کی راہ پر چلتا ہے وہ کس طرح اللہ تک پہنچتا ہے, اللہ ایک ایک چیز کو جانتا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ عالم الغیب والشہادہ, اور اللہ ہی کا علم ہے جو غیب اور شہادت دونوں جہانوں پر حاوی ہے اور اس کا غائب ہونا اب کوئی صورت نہیں ہے کہ اس میں نقب لگایا جائے اور جو چیز اس نے اوچھل کر دی اس تک رسائی حاصل ہو، اس کے حقائق تو درکنار، اس کی صورت تک بھی رسائی نہیں ہو سکتی، اور جو چیزیں اس نے اپنے بندوں کو بتا دی اس کا آخری مظہر اللہ کی کتاب ہے. اللہ نے اپنے آپ کو جتنا سب سے زیادہ قیامت تک کے لیے کھولنا تھا وہ اس نے انسانوں پر کھولا، بس قرآن میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال میں، اور بس. اس لیے آدمی اپنی عبادات میں، اپنے اخلاقیات میں کبھی اس مقام تک پہنچتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اللہ کا دیدار کرے، اور وہ چاہتا ہے کہ اپنے معبود حقیقی کو دیکھے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی سیوا اور خدمت کرے، اور اس کی روح تڑپتی ہے کہ وہ کسی طرح غیب کے اس خزانے کا نقب لگائے جہاں اللہ نے اپنا ظہور فرمایا ہے. اور یہ بالکل ممکن نہیں ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول سب سے اچھی جگہ کون سی ہے اور سب سے بری جگہ کون سی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جبریل امین آئیں اور میں ان سے پوچھ کر تمہیں جواب دوں. اور جبریل امین کا آنا وہ سراپا علم ہے، اور اللہ کی جتنی صفات ہیں خاص طور پہ اس کی صفات ثمانیہ، علم، حیات، قدرت، سمع، بصر، کلام، ارادہ، تکوین، جن پر ایمان رکھنا واجب ہے، ان میں اعلیٰ ترین صفت اگرچہ سب برابر ہیں لیکن اعلیٰ ترین چیز اللہ کا علم مانا گیا. اور اللہ نے اپنے علم کا اظہار جبریل امین پہ کیا، اور جبرائیل وہ علم اور وحی لے کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے ہیں، اور اللہ کے درمیان اور انبیاء علیہ السلام کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ ادھر سے بندگی کا ہے اور ادھر سے وحی کا ہے. اور جبریل امین آتے تھے، اب بھی آتے ہیں لیلۃ القدر میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو بتایا کہ میں آج نماز پڑھ رہا تھا تو جبرائیل میرے سامنے سے پاس سے گزرے اور میری طرف دیکھا اور مسکرائے. تو آپ نے اس آدمی سے کہا کہ جبرائیل آئیں تو میں تمہیں بتاتا ہوں، پوچھتا ہوں ان سے. ان کی حاضری ہوئی تو آپ نے فرمایا کسی نے مجھ سے یہ سوال پوچھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ اعلیٰ سے پوچھ کر آپ سے عرض کروں. اور پھر آئے اور نے کہا کہ آپ کے سوال کی برکت، ان کی مراد یہ تھی کہ اتنی زیادہ تھی کہ اللہ کا جو قرب آج مجھے نصیب ہوا کبھی بھی میں خدا کے اتنا قریب نہیں، اور میرے اور اللہ کے درمیان بہت زیادہ واسطے ہیں. حدیث میں لفظ آئے ہیں کہ 70,000 نور کے پردے. اور عربوں کی عادت یہ تھی کہ جب بھی وہ کسی بڑی چیز کا اظہار کرتے تھے، بات کرتے تھے، تو 70 کے لفظ کو استعمال کرتے تھے. اس لیے کتاب و سنت میں جہاں 70 آیا ہے اس سے مراد یہ 70 اور عدد نہیں ہے ہر جگہ، بلکہ مطلب یہ ہے کہ بے شمار مرتبہ. جیسے ہمارے یہاں استعمال کرتے ہیں کہ بیسیوں بار. انہوں نے کہا کہ نور کے 70,000 پردے، یعنی بے شمار پردے میرے اور رب کے درمیان تھے، لیکن جتنا قرب آج ملا کبھی نہیں ملا تھا. اور میں نے عرض کیا کہ سوال یہ پوچھا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہیں کہیں کہ مجھے سب سے اچھی جگہ مسجدیں لگتی ہیں اور سب سے زیادہ بدتر چیز یہ بازار. اس لیے آدمی جو اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اور اللہ کی صفات، علم، ان چیزوں میں پڑھتا ہے، تو اللہ کا قرب دونوں طریقے سے حاصل ہوتا ہے. جس شخص پہ نماز کا غلبہ ہو جائے اور وہ نماز کی برکت سے قرآن کی طرف آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی سالک مجذوب ہے. اور جس شخص پہ تلاوت کا غلبہ ہو جائے اور قرآن کی کثرت تلاوت اسے نماز کی طرف لے چلے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجذوب سالک. اس لیے مقصود قرب الہی ہے، اور قرب الہی میں عالم غیب اور عالم شہادت، اللہ دونوں جہانوں میں رہنمائی کرتا ہے. اور اس امت میں 1500 سال میں یہ ڈھونڈنا جا کر، اور اس بات کو سوچئے گا ضرور، کوئی ایک آدمی، ایک صرف ایک انگلی رکھ کے بتا دیں کہ یہ شخص اللہ تک بغیر کسی ذریعے اور بغیر کسی واسطے کے پہنچا ہے. اللہ کا قرب ہمیشہ، اللہ کی عادت یہ ہے کہ اللہ کا قرب واسطوں سے اور ذرائع سے حاصل ہوتا ہے. دنیا میں کوئی ایسا بچہ نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں بغیر کھائے پیے کسی چیز کو چکھے اور کسی گھونٹ کو بھرے بغیر میں آج 20 سال کا ہو گیا، ناممکن ہے. زندگی کے لیے غذا، ہوا، مشروبات ایک ذریعہ اور سبب ہیں، اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو ان ذرائع کو جو اللہ نے ضروری قرار دیا ہے منقطع کر دے اور پھر اللہ تک پہنچے. اور جو لوگ کسی نہ کسی ذریعے اور واسطے سے جڑ جاتے ہیں، اللہ ان کے نصیب کا علم اور قرب اسی واسطے سے انہیں دیتا، رزق دیتا ہے چوری سے حاصل کر لے، رزق دیتا ہے رشوت کے ذریعے حاصل کر لے، رزق دیتا ہے حلال کا مال اور تجارت اور نوکری اور کوئی اور چیز اختیار کر لے، رزق میں مل کے رہنا. اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس قرآن کو سن کر بہت سے لوگ ہیں جو ہدایت پاتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب کو سنتے ہیں اور رو دیتے ہیں، بہت سے لوگ گڑ گڑاتے ہیں خدا کے سامنے. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تمہارا نصیب بس یہی ہے کہ جب قرآن کو مکہ میں سنو کہو یہ جھوٹ ہے، تم نے قرآن میں صرف یہی حصہ لیا. جب دیکھو حرام کا مال، جب دیکھو حرام کی بات. اللہ کا قرب کسی ایسے شخص کو نہیں مل سکتا جس کی خواہش اللہ کی خواہش کے تابع ہے. ہم نے مانا کہ ایک آدمی اپنے آپ کو پاک رکھے اور دن پورا باوضو گزارے، اور ہم نے مانا کہ کوئی آدمی اپنی زبان کو پاک کر لے، لچر باتیں نہ کرے، گالیاں نہ بکے، اور ہم نے مانا کہ کوئی آدمی اپنے کردار کو درست کر لے، اور ہم نے تسلیم کیا کہ اسے کسی شخص نے گناہ میں مبتلا نہیں دیکھا، لیکن یہ باتیں کافی نہیں ہیں، حتیٰ کہ وہ معراج اپنے لیے سمجھتا ہے کہ اسے گناہ کا خیال نہ آئے، یہ بھی ایک چیز ہو سکتی ہے، مگر نہ کرے، بالکل نہ کرے، جب تک آدمی اپنی خواہش کو اللہ کی خواہش کے تابع نہیں کرتا انسان نہیں بنتا۔ گناہ کی خواہش نکل جانی چاہیے، پیدا ہی نہ کرے، اپنے قصد اور ارادے سے بھی، اور اللہ کے قرب کی تجلیات جب پڑیں تو جل جائے یہ ساری چیز۔ جس شخص پہ اللہ کے قرب کی تجلیات پڑتی ہیں، صبح کچھ اور، شام کو کچھ اور، رات کو کچھ اور، ایک ایک تجلی رنگ کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ ایک رات سے پہلے اتنا شدید غصہ کہ دنیا کو آگ لگا دے، اور ایک تجلی باری تعالیٰ کی پڑتی ہے اور صبح سے یہی بھول جاتا ہے کہ کبھی مجھ میں بھی غصہ تھا۔ اس لیے اللہ کا عالم قرب شہود میں بھی طے ہوتا ہے اور غائب میں، اور اللہ کے قرب میں سب سے مؤثر چیزیں یہ دو ہی ہیں بس، یا نماز اور یا اتباع سنت۔ پورا تصوف اور پورا طریقہ اور متقدمین صوفیہ پورے تصوف کو ایک لفظ میں سمو دیا انہوں نے، انہوں نے کہا اتباع سنت اور ختم، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل ترین نمونہ تھے اللہ کی بندگی کا، ان سے پہلے اور ان کے بعد ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اس مقام اور مرتبے تک پہنچے جو اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے۔ جتنا ان کی اتباع میں قریب ہو جائے گا ان کے، اتنا ہی بندگی میں سمو جائے گا۔ اسی اللہ کے اس عالم قرب میں پہنچنے کے لیے خدا کی کتاب کی تلاوت، بہت سی چیزیں ہیں جنہیں اپنا معمول بنانا چاہیے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے کچھ حصوں کو اپنی زندگی کے ساتھ جوڑ دے۔ جب بھی بیماری، جب بھی تکلیف، جب بھی پریشانی، ذہنی پریشانی، نفسیاتی بیماریاں، یہ پورا تصوف انسان کی نفسیاتی بیماریوں کے لیے ہے، اور انسان کو کینسر اور بلڈ پریشر اور شوگر تباہ نہیں کرتی جتنا انسان کو برباد کرتی ہیں نفسیاتی بیماریاں، اس جہان میں بھی اور اس جہان میں۔ کینسر اور ساری چیزوں کی حد کیا ہے؟ مر جائے گا نا، یہ دنیا فرض کر لو برباد ہو گئی، آخرت تو گئی نہیں گئی، اور نفسیاتی بیماریاں اس کی پہلے آخرت کو تباہ کرتی ہیں پھر اس جہان۔ اس لیے ہمیشہ غور کرے کہ مجھے نفسیاتی طور پر بیماری کیا ہے، مسئلہ میرا کیا ہے، کیوں لوگوں سے ہر وقت لڑتا ہوں، کس چیز کی خواہش ہے جو مجھے جینے نہیں دیتی، کیا چیز ایسی ہے جو مجھے چین نہیں لینے دیتی۔ اے ذوق کی بے تابی، وہ کیا تیری خواہش تھی؟ اے ذوق کی بے تابی، وہ کیا تیری خواہش تھی جس پر انہیں غصہ ہے، انکار بھی، حیرت بھی، اس کی یہ جرت؟ اپنا تجزیہ کرے، اور اپنے تجزیے سے جب عاجز ہو جائے یا یقین کرے کہ جو میں کہہ رہا ہوں تجزیہ میرا بالکل ٹھیک ہے، اس وقت اسے اللہ کے اور اپنے درمیان کسی اپنے جیسے جیتے جاگتے فرد کی ضرورت ہے، اس کو بتائے کہ یہ محسوس کرتا ہوں، آپ فرمائیے کیا کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس فرد اور درمیان کے واسطے کو کاٹ کر اللہ تک پہنچے، 1400-1500 سال میں مجھے ایک آدمی بتا دو جس نے اسلام دین کے لیے کوئی کام کیا ہے اور کسی فرد کی تربیت کے بغیر اللہ تک پہنچے، یا پھر یہ کہیں کہ اللہ خود کھینچ لے تو مجذوب ہو جائے گا، باقی ختم، قصہ ہی پٹ گیا۔ اس لیے یہ سارا تصور یہ انسان کی نفسیاتی الجھاؤ کو دور کرنے کے لیے ہے۔ اللہ کی کتاب اسے سکھاتی ہے کہ کوئی نفسیاتی بیماری، کسی چیز کا پریشر جو نفس کو اس کی حدود اور امارگی میں خواہش کی تسکین کی اجازت دیتا ہے، ان سب بیماریوں کے لیے سورہ فاتحہ پڑھتا رہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ شفا، اس فاتحہ میں شفا ہے۔ سورہ فاتحہ کو پڑھنا، بار بار پڑھنا، پانی اور زمزم پہ دم کر کے پینا اس نیت سے کہ اللہ مجھے صحت دے دیں، اللہ مجھے تندرستی دے دیں، بہت مؤثر علاج ہے۔ زمزم سے بہتر پانی تو جنت میں بھی نہیں ہے، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دل وہ پہلے بھی پاک تھا، مزید اس میں اضافے کے لیے زمزم کا پانی استعمال کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جبریل امین ساری چیزیں وہاں سے لے آئے تھے، لگے ہاتھوں پانی بھی لے آتے، وہاں پانی ایسا تھا ہی نہیں، زمزم جنت کے پانی سے بھی افضل۔ اس میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا نور نلا نور، ہمیشہ اللہ کی کتاب کی ایک سورت روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ، عشاء کے بعد پڑھ، ایک سورہ کافرون۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزانہ رات کو سورہ پڑھتا ہے قل یا ایھا الکافرون، آپ نے فرمایا تم جانتے نہیں ہو، براءت من الشرک، یہ شرک سے پوری طرح بیزاری کا اظہار ہے کہ اللہ میں بیزار ہوں اس عمل سے، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی شرک بھی کرے اور پھر ہم اس کے ساتھ چمٹے بھی رہے، کوئی غیرت رہ گئی ہے؟ خدا کی توحید آخر کس دن کام آئے گی؟ اور اسی طرح حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آخری تین کل ہیں نا، ان میں سے ہر کل کو تین تین مرتبہ پڑھتے تھے، سورہ اخلاص کو، سورہ فلق کو اور سورہ ناس، اور تین مرتبہ پڑھنے کے بعد نو ہو گیا تو ان کو دونوں ہاتھوں پر پھونک دیتے تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر سے پاؤں تک جہاں تک ہاتھ پہنچتے تھے اپنے جسم پر اس طرح سے پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونکے، ہاتھوں کو سارے جسم پہ مل دیتے تھے، گویا یہ اللہ کی پناہ میں آنے کی علامت ہے کہ میرا پروردگار مجھے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں سے محفوظ رکھے، حتیٰ کہ وفات کے مرض میں نہیں چھوڑا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ام المومنین رضی اللہ عنہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معذور ہو گئے ایک طرح سے اور پڑھنے کے لیے زبان کو حرکت دینا بھی دشوار ہو گیا، تو رات کے وقت میں نے دیکھا ان کی آنکھیں گویا طلب کر رہی ہیں کسی چیز کو، تو میں نے یہ صورتیں پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ پھونک دی، اور میں سمجھ گئی کہ یہ چاہتے ہیں، اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور لرزتے ہاتھوں سے اپنے سارے جسم مبارک پر پھیر لیے۔ اللہ کا معصوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سونے سے پہلے پھر اللہ کی پناہ مانگتا ہے کہ اللہ مجھے جسم اور روح دونوں کی بیماریوں سے محفوظ فرما، حالانکہ وہ محفوظ تھے، یہ امت کو سکھانا تھا، یہ کام کرنے کا ہمیشہ یہ کرے اور اللہ کی پناہ ڈھونڈے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں تمہیں ایک تحفہ دوں. عقبہ کہتے ہیں بڑا خوش ہوا، میں نے کہا ضرور. تو پھر میں نے عرض کیا تھوڑی دیر کے بعد کہ آپ نے مجھ سے فرمایا تھا، تو وہ تحفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا مسجد میں نکلنے سے پہلے پہلے میں تمہیں دوں. کہتے ہیں پھر بڑی دیر مسجد میں ہو گئی، میں نے یاد دلایا تو مسکرائے اور فرمایا مسجد میں سے نکلنے سے پہلے پہلے تم سے وعدہ ہے. اور پھر اٹھے اور جب مسجد کے کنارے پر پہنچے تو فرمایا یہ آخری دو سورتیں پڑھا کرو ہمیشہ، اور یاد رکھو اللہ نے کسی پناہ دینے والے، اللہ نے کسی پناہ مانگنے والے کو کوئی ایسی پناہ نہیں دی جتنی پناہ خدا ہر طرح کی مصیبت سے اس کو دیتا ہے جو یہ آخری دو سورتیں پڑھتے رہتے. اللہ کا قرب. اب غور کریں ایک آیت پہ، من شر ما خلق. اللہ جتنی چیزیں تو نے پیدا کی ہیں نا، ان ہر چیز کے شر سے تیری پناہ چاہتا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جانور خریدتے تھے، سواری کے لیے کوئی سواری خریدتے تھے، شادی کے بعد پہلی رات کو بیوی کے چہرے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے اللہ اگر اس عورت میں اس چیز میں اللہ جو شر ہے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اللہ اس شر سے مجھے محفوظ رکھ، اور اس میں خیر ہے وہ میں خیر تجھ سے مانگوں. اس لیے خدا کے کلام کے ساتھ جڑے تاکہ اللہ کا کلام اسے قرب میں لے جائے. اور اللہ کا ایسا قرب ہے، ایسا قرب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کمال کی بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کسی شخص کی قرآن کے ساتھ تعلق اور جڑ جاتا ہے، وہ یہ نوبت آ جائے کہ قرآن میں اتنا اتنا زیادہ وابستہ ہو جائے کہ اسے دعا مانگنے کی فرصت بھی نہ ملے، تو اللہ نے کہا کہ ما اوتی فاعلین، مانگنے والوں کو جو دیتا ہوں اس سے بڑھ کر اسے دیتا ہوں، یہ میری کتاب کے ساتھ مسلوب. اتنی برکت اللہ نے کلام میں رکھی. ہر سال دو مرتبہ قرآن پاک کو پورا پڑھنا سنت موقعہ ہے. رمضان میں پڑھ لے ہمت کر کے، سنت پوری ہو گئی، پھر سال بھر تھوڑا تھوڑا پڑھتا رہے. ایک رکوع متعین کر لے، دو چار رکوع متعین کر لے، روز پڑھنے ہیں، سال میں دو مرتبہ پڑھ لے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان آخری سنتوں میں سے ہے جو وفات سے پہلے آپ نے ادا کی ہیں. سال میں دو مرتبہ قرآن پاک کو پڑھنا یہ سنت موقع ہے. قرآن سے اللہ کا قرب جو حاصل ہوتا ہے اور جو اس کی راہ ہے، اس پہ انشاءاللہ آئندہ جمعے کو پھر بات کریں.